بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو، خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی 26 سے 27 تک کی آیات، قاری تھے جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن سے 4 سوال کیے جائیں گے، اپنی عمر کس طرح سے گزاری، اپنی جوانی کیسے بسر کی، مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ عزیز سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرمائیں۔ سامعین، ہماری رات کی نشریات میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، اور آخر میں دعائے کمیل کے اقتباسات پیش کیا جائے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری ہیں، جبکہ مختلف علاقوں پر بمباری میں بہت سے عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کے خلاف مقدمے کی ایران سمیت بہت سے ملکوں نے جنوبی افریقہ کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ سانح کرمان میں خودکش دہشت گردوں کی مدد کرنے والے 35 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی اور آس پاس کے علاقے این سی آر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے غزہ پر وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کی، جس میں کئی نہتے اور مظلوم فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہو گئے۔ غزہ پر وحشیانہ صہیونی جارحیت اپنے چوتھے ماہ میں داخل ہو چکی ہے، اور غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مختلف علاقوں میں رہائشی مکانات اور اسی طرح النصیرات کیمپ پر بمباری کی، اور البریج اور المغازی کیمپوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا، جس میں کئی فلسطینی عام شہری شہید ہو گئے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے خان یونس کے مغرب میں واقع ایک علاقے پر بھی شدید بمباری کی، جس میں 7 نہتے اور مظلوم فلسطینی عام شہری شہید اور 25 دیگر زخمی ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق غاصب صہیونی حکومت نے غرب اردن کے بعض علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجی غرب اردن کے مختلف علاقوں میں طبی خدمات میں مزاحمت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں ہسپتالوں اور طبی مراکز کو طبی وسائل اور دوائیں نیز ایندھن کی شدید قلت کا سامنا ہے، اور صہیونی فوجی ہسپتال کے عملے کے افراد کو بھی جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب عالمی ریڈ کراس نے اعلان کیا ہے کہ دیر البلا میں اس کے کارکنوں پر حملہ ہرگز ناقابل قبول ہے، اور عالمی ریڈ کراس کمیٹی اس طرح کے حملوں کی شدید مذمت کرتی ہے۔ فلسطینی ذرائع نے صہیونی علاقے صدی روت پر صلاح الدین بٹالین کے میزائل حملے اور خان یونس کے مشرق میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں میں بھی فلسطینی مجاہدین صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں اور گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے، جبکہ صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی علاقے صدی روت پر صلاح الدین بٹالین نے میزائل حملہ کیا ہے۔ صہیونی فوجی افسران نے اعتراف کیا ہے کہ فلسطین کی تحریک استقامت کی جانب سے سخت مزاحمت کی جا رہی ہے، اور اس نے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں کی پیش قدمی روک دی ہے اور اسرائیلی فوجیوں کی آگے بڑھنے کی توانائی ختم ہو گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران سمیت مختلف ملکوں نے غاصب صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی اپیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر نے صہیونی حکومت کے خلاف جنوبی افریقہ کی قانونی چارہ جوئی کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران فلسطین میں نسل پرست اسرائیلی حکومت کے جرائم کے خلاف جنوبی افریقہ کی جانب سے نسل کشی کنونشن کے تحت بین الاقوامی عدالت میں مقدمہ دائر کیے جانے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس کی حمایت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفتر نے مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری کو بھی جرائم کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے جنوبی افریقہ کی کاوشوں کی حمایت کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے ڈپٹی چیف ڈیلیگیٹ عثمان جدون نے بھی کہا ہے کہ پاکستان صہیونی حکومت پر بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کرنے کے جنوبی افریقہ کے اقدام کا خیر مقدم کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ نکاراگوا، بولیویا اور وینزولا نے بھی غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جنگی جرائم پر بین الاقوامی عدالت میں جنوبی افریقہ کی اپیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ دوسری جانب جنوبی افریقہ کے وکیلوں کی ٹیم نے بتایا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کے سلسلے میں جو مقدمہ دائر کیا گیا ہے اس میں مضبوط دلائل عدالت میں پیش کیے گئے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے وکیلوں کی ٹیم کا کہنا ہے کہ چونکہ صہیونی حکومت عالمی عدالت انصاف کی رکن ہے، اس لیے وہ اس عدالت میں حاضر ہونے یا اس کے احکامات ماننے سے انکار نہیں کر سکتی۔ صہیونی روزنامے میں ید اوت ہارے نوت کے سیاسی مبصر نے لکھا ہے کہ غزہ کی جنگ میں تل ابیب کے حکمرانوں کی مشکلات میں روز افزون اضافہ ہو رہا ہے۔ معروف صہیونی مبصر نہوم برنیا نے اپنے تجزیے میں جو اخبار ید اوت ہارے نوت میں شائع ہوا ہے لکھا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو آپریشن طوفان الاقصی کے بعد اسرائیلی حکام ایک گہرے کنویں میں گر گئے ہیں۔ اس صہیونی مبصر نے لکھا ہے کہ حماس کو شکست دینے اور ختم کر دینے کا تل ابیب حکام کا دعویٰ حقیقت سے دور ہے۔ یمن نے بحیرہ احمر میں صہیونی حکومت کے بحری جہازوں پر حملے کی مذمت پر مبنی سلامتی کونسل کی قرارداد پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے سیاسی چال قرار دیا ہے۔ یمن کے ایک سیاسی رہنما محمد عبدالسلام نے کہا ہے کہ یہ خود امریکہ ہے جو بین الاقوامی قوانین کی پوری دنیا میں خلاف ورزی کر رہا ہے۔ دوسری جانب یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ ہم بدستور سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ غزہ کے تئیں غزہ کے 23 لاکھ باشندوں کو فوراً اسرائیل اور امریکہ کے محاصرے سے آزاد کرائے کہ جس نے غزہ کو سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا ہے۔ ناانصافی کے خلاف دفاع کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے محمد علی الحوثی نے کہا ہے کہ یمنی مسلح افواج جو کچھ کر رہی ہے وہ جائز دفاع کے دائرے میں ہے۔ سانے کرمان میں خودکش دہشت گردوں کی مدد کرنے والے 35 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اپنے ایک اور بیان میں کرمان کے دہشت گردانہ واقعے کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ کرمان کے دہشت گردانہ واقعے کے ایک عامل عبداللہ تاجکی نامی ایک تاجکستانی شہری جو ایک عورت اور بچے کے ہمراہ ایران کی سرحدوں میں داخل ہوا اور صوبہ کرمان منتقل ہوا، پھر اس نے دھماکہ خیز مواد اور وسائل سے بم تیار کیے اور دہشت گردی کے المناک واقعے کے رونما ہونے سے 2 روز قبل ایران سے باہر منتقل ہو گیا۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گردی کے اس واقعے کے منصوبہ سازوں اور ان کے اعلی کاروں کے اندرون و بیرون ملک سے جڑے تاروں کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ملک کے اندر اب تک مختلف صوبوں میں جملہ کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اصفہان، تہران اور مغربی آذربائیجان سے 35 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس اعجاز الحسن نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن نے اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو بھجوا دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے آج سپریم کورٹ کے اجلاس میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس کے لیے جسٹس اعجاز الحسن کا نام سب سے اوپر تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے اکتوبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا۔ جسٹس اعجاز الحسن سینیارٹی لسٹ میں 3rd نمبر پر ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن پاناما کیس میں نواز شریف کے خلاف کیس میں مانیٹرنگ جج تھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے جمعرات کو مستعفی ہونے والے جسٹس مظاہر علی اکبر کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹس اعجاز الحسن نے 2 روز قبل سابق جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف کارروائی سے اختلاف کیا تھا۔ ہندوستان کے دارالحکومت دہلی اور آس پاس کے علاقوں این سی آر میں زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جمعرات کو زلزلے کے تیز جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت ریشٹر اسکیل پر 6.2 بتائی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق زلزلہ ہندوستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:50 پر آیا، جس سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بہت سی جگہوں پر لوگ اپنے اپنے گھروں اور دفتروں سے باہر نکل آئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے آپ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظر بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا زہِ مقدر۔ یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہِ مقدر۔ خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہ بطحا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہ بطحا کے جانے والے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو اب سماعت فرمائے پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے، کو سمجھنا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے، کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، بتانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے،
یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ نور ہدایت ہے، ایمان کی پہچان ہے، یہ حق کا وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے، جو حکم دیا اس نے، جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے،
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ
سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارکہ واقعہ کی 57 سے 62 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. افرأیتم ما تمنون. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون.
ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو دوبارہ پیدا کرنے کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس نطفے کو دیکھا ہے جو رحم میں ڈالتے ہو؟ اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ تم جیسے اور لوگ پیدا کر دیں اور تمہیں اس عالم میں دوبارہ ایجاد کر دیں جسے تم جانتے بھی نہیں ہو. اور تم پہلی خلقت کو تو جانتے ہو تو پھر اس میں غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ سامن، گزشتہ آیتوں میں قیامت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. اب ان آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں جو دلیلیں پیش کی گئی ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت فرماتی ہے، کیا تم لوگوں نے اپنی خلقت میں خداوند عالم کی قدرت کا مشاہدہ نہیں کیا ہے؟ بس کس طرح سے اپنی دوبارہ خلقت کو غیر ممکن قرار دے رہے ہو؟ تمہارے علاوہ تم خود اپنے بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا تم نے ان کو پیدا کیا ہے؟ تم نے تو صرف اپنے نطفے کو ان کی ماں کے رحم میں ڈالا ہے اور بس. اور تم کو یہ بھی خبر نہیں کہ 9 مہینے تک رحم مادر میں کس قدر تبدیلیاں رونما ہوتی رہی ہیں. کیا یہ ایک معمولی سے نطفے کو ایک انسان کامل میں تبدیل کرنا تمہارا کام ہے؟ اور کیا ان تمام مراحل میں تم نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ دوسری جانب، کیا تم لوگوں میں سے کسی کے اندر اتنی قدرت و توانائی پیدا ہوئی ہے کہ اپنی موت کو آنے سے روک دے اور راہ فرار اختیار کر جائے؟ تمہاری موت و حیات تو خود تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اور نہ ہی تم اپنے ارادہ و اختیار سے اس دنیا میں آئے ہو، اور نہ خود اپنے اختیار سے ہی اس دنیا سے چلے جاؤ گے. جب تک تم کسی بھی طرح سے ان امور میں نہ شریک ہی ہو اور نہ ہی اختیار رکھتے ہو، تو پھر کس طرح سے اپنی دوسری خلقت کے بارے میں شک کر رہے ہو؟
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فطری، عقلی اور منطقی سوالات کے ذریعے ہم خداوند عالم اور قیامت کے منکروں کے مردہ ضمیروں کو بیدار کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنے جواب تک پہنچ جائیں اور حق کو قبول کر لیں. مخالفین کے شبہات اور شک و تردید کے مقابلے میں قرآن کریم کا طریقہ عقلی اور منطقی دلائل سے استفادہ کرنا ہے، نہ کہ توہین، استہزاء اور برا بھلا کہنا. انسان کی موت و حیات خود اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ انسان کو پیدا کرنے میں اور نہ ہی اس کو موت کی وادی میں بھیجنے میں کچھ اختیار نہیں ہے، بلکہ اس کا خالق اور موت دینے والا خداوند عالم ہے. کوئی بھی شخص موت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا کیونکہ اس پر تقدیر الہی غالب ہے. البتہ موت بھی تمام چیزوں کی طرح حکمت اور حساب و کتاب کی بنیاد پر ہے. سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 63 سے 67 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد احدیت ہوتا ہے.
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون.
اس دانے کو بھی دیکھا ہے جو تم زمین میں بوتے ہو، اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چور چور بنا دیں تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ گے کہ ہم تو بڑے گھاٹے میں رہے، بلکہ ہم تو محروم ہی رہ گئے. سامن، قرآن کریم کی آیتیں فطرت میں خداوند عالم کی قدرت و توانائی کے ایک اور نمونے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، زمین میں پھول، پودے اور درختوں کا اگانا تمہارا کام ہے یا خدا کا؟ کیا تم اس دانے کو جسے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے زمین کے قلب میں بوتے ہو اور جو پانی خداوند عالم نے آسمان سے نازل کیا ہے اس سے سینچائی کرتے ہو؟ دوسری جانب، ان پودوں پر سورج کا نور اور حرارت پہنچتی ہے اور ان تمام عوامل کے توسط سے دانے کے رشد کرنے کا سامان فراہم ہوتا ہے. یہاں پر ایک سوال یہ پیش آتا ہے کہ مٹی، پانی، نور اور حرارت تمہاری طرف سے ہیں یا خداوند عالم کی جانب سے؟ اسی طرح سے دانا ایک طرف زمین کے اندر رشد و نمو کرتا ہے تو دوسری جانب زمین کے پیٹ کو چا کر کے اوپر نکلتا ہے اور پھر بڑھتا رہتا ہے۔ تو کیا اس دانے کو تم نے یہ تمام خصوصیتیں دی ہیں یا خداوند عالم نے؟ اگر خداوند عالم ان عوامل میں سے کسی ایک کو سلب کر لے اور پودا سوکھ کر بے وقت ہو جائے تو تم کس طرح سے اسے سرسبز اور پربار کرو گے؟ سامعین، پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی قدرت کہ جو دنیا میں ایک دانے کی زمین کے اندر پرورش کرتی ہے اور زمین کا سینہ چیر کر سرسبز سبزیاں اگاتی ہے، وہی خدا قیامت میں ایک مردہ انسان کے معمولی سے بچے ہوئے ذرے سے اسے زندہ کر سکتا ہے۔ انسان کا عمل اور کام خلقت کے لیے زمینہ ساز ہے۔ کبھی وہ ایک نطفے کی رحم میں پرورش کرتا ہے تو کبھی ایک دانے کو زمین کے اندر رکھ کر، مگر جس نے اس نو مولود کو پیدا کیا ہے اور پودوں کی پرورش کرتا ہے وہ صرف خداوند عالم کی ذات والا صفات ہے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ مبارکہ واقعہ کی 68 سے 74 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔
کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے کھارا بنا دیتے، تو پھر تم ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ کو دیکھا ہے جسے لکڑی سے نکالتے ہو؟ اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دہانی کا ذریعہ اور مسافروں کے لیے نفع کا سامان قرار دیا ہے۔ اب آپ اپنے عظیم پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔ سامن، یہ آیات کریمہ فرماتی ہیں، کیا دریاؤں اور سمندروں کے اوپر بادلوں کا قرار دینا اور ہواؤں کا سرعت کے ساتھ چلنا کہ جو بادلوں کو اڑا کر زمین کے مختلف علاقوں میں لے جاتی ہیں، تو کیا یہ تمام کام انسانوں کا ہے اور وہ انجام دیتے ہیں؟ اگر چند برسوں تک بارش کا سلسلہ رک جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ خود تم پیاس کی شدت سے مر جاؤ گے اور خود تمہارے مویشی اور درخت بھی نابود ہو جائیں گے۔ یا پانی تو برسے مگر دریا کے پانی کی طرح تلخ و کھارا ہو، تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ اگر بارش کا نزول نہ ہو تو پیڑ پودے نہیں اگیں گے، تو تم کیسے اس سے حاصل ہونے والی چیزوں سے استفادہ کرو گے؟ یا پیڑ کی لکڑی سے کس طرح سے ضرورت کے مختلف سامان بناؤ گے اور اس کو جلانے کے کام میں لاؤ گے کہ جو شولاور ہوتی ہے اور مسافروں کے لیے اجالے اور گرمی کا سامان فراہم کرتی ہے، اور یہ خداوند عالم کی قدرت کاملہ کو یاد کرنے کا باعث بنتی ہے۔
سامعین، ان آیات الہیہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاروں عناصر یعنی پانی، مٹی، ہوا اور آگ سب کے سب خداوند عالم کے فرمان کے تابع اور خداوند عالم کی شناخت اور اس کی قدرت کی معرفت کے ذرائع ہیں۔ پانی کی خلقت کے بارے میں غور و فکر اور مخلوقات کے زندہ رکھنے میں اس کے اہم کردار کی جانب توجہ، بادلوں کے کام اور ہوا کے ذریعے زمین کے مختلف علاقوں میں منتقل ہونا، اسی طرح بارش کا برسنا، یہ سب کے سب انسان کو خداوند عالم کی یاد کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ان کے اندر شکریہ ادا کرنے کا مزاج پیدا کرتے ہیں۔ درخت پانی اور مٹی سے وجود میں آتے ہیں اور درخت کی لکڑیاں جلانے کے کام آتی ہیں اور انسانوں کو حرارت و گرمی عطا کرتی ہیں، اور یہ خداوند عالم کی قدرت و توانائی کی اہم نشانیاں ہیں۔ ہمیشہ خداوند عالم کا ذکر کر کے اسے ہر طرح کے عجز و ناتوانی اور جہالت سے منزہ جانے، تاکہ قیامت کے رونما ہونے میں پروردگار عالم کی قدرت و توانائی میں شک و تردید سے دوچار نہ ہو۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں آپ کو مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. پروگرام سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں، رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوبا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا. شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم، دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو، قید جفا میں اے مولا،
ہو قید جفا میں اے مولا،
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ. کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر، چشم کرم اے فیض رسا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پروردگار عالم کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اسے علم و دانش سے محروم کر دیتا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. انسان فطرتاً ایک اجتماعی مخلوق ہے، وہ اکیلا اور تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا ہے. جس طرح انسان کی مادی اور جسمانی ضرورتوں کی تکمیل ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے، اسی طرح فضائل اخلاقی کمال اور سعادت کا حصول بھی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے بغیر ممکن نہیں ہے. دنیا کا ہر معاشرہ اس میں زندگی بسر کرنے والوں سے ہی تشکیل پاتا ہے، لہذا اگر معاشرے میں زندگی بسر کرنے والے لوگ شجاعت، عفت، عدالت، سخاوت، ایثار اور دوسرے فضائل اخلاقی سے مزین ہوں گے تو وہ معاشرہ بھی ایک نیک اور مثالی معاشرہ ہوگا۔ نہج البلاغہ کے مطابق دنیا مزرع آخرت ہے، دنیا کمال اور سعادت تک پہنچنے کا وسیلہ اور راستہ ہے، دنیا اولیاء خدا کے لیے تجارت کی جگہ ہے، دنیا خدا کے بندوں کے لیے سجدہ کرنے کی جگہ ہے، دنیا ہی ایک ایسا پل ہے جس سے ہو کر آخرت کا راستہ جاتا ہے۔ اگر کوئی آخرت کا طالب ہے تو اسے اس پل پر سے گزرنا ہی پڑے گا۔ ایک مثالی زندگی بسر کرنے والے کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ لوگ علم اور معرفت سے مزین ہوں۔ علم اور معرفت کے بغیر اس تیز رفتار اور سائنس کی دنیا میں ایک قدم بھی آگے بڑھ پانا بہت مشکل ہے۔ ایک مثالی معاشرہ بن پانا تو بہت دور کی بات ہے۔ علم اور معرفت کے بغیر انسان کمال اور سعادت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بھی انسان کے ہر عمل کی قیمت اس کی معرفت کے مطابق ملتی ہے۔ اسلام میں تحصیل علم کی بہت تاکید ہے۔ اسلام نے جتنا زور علم حاصل کرنے پر دیا ہے اتنا شاید کسی اور چیز پر نہیں دیا ہے۔ دوسری تمام مخلوقات پر انسانوں کی فضیلت کا سبب علم اور معرفت ہی ہے۔ جو انسان علم اور معرفت سے بے بہرا ہے وہ حیوانوں کی طرح خوار و رسوا ہو جاتا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں علم مال سے بہتر ہے، اور ایک عالم کی قدر و قیمت ایک دولت مند سے کہیں زیادہ ہے۔ جناب کمیل نے حضرت علی علیہ السلام سے خیر کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے کمیل، دیکھو، علم مال سے بہرحال بہتر ہوتا ہے، کیونکہ علم خود تمہاری حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ اے کمیل، دیکھو، مال کا ذخیرہ کرنے والے جیتے جی ہلاک ہو گئے اور صاحبان علم زمانے بقا کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہو گئے لیکن ان کی صورتیں دلوں پر نقش ہیں۔ مثالی معاشرہ تشکیل دینے اور مثالی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عمل تقوی اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہو، کیونکہ ریا اور دو روئی کو نہ خدا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کے بندے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت اور احترام نہیں ہے اور ہم صرف دکھاوے کے لیے اس سے زبانی دعویٰ کرتے ہیں تو یہ دکھاوا اور زبانی محبت بہت دنوں تک کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم بھی اپنے بندوں سے صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس میں اخلاص اور تقوی کی خوشبو آتی ہو، اور اخلاص اور قصد قربت کے بغیر عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مثالی زندگی اور خدا کا قرب بغیر اخلاص کے ممکن نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بندگان خدا، میں تمہیں اس خدا سے ڈرنے کی دعوت دیتا ہوں جس نے تمہاری ہدایت کے لیے مثالیں بیان کی ہیں، تمہاری زندگی کے لیے مدت معین کی ہے، تمہیں مختلف قسم کے لباس پہنائے ہیں، تمہارے لیے اسباب معیشت کو فراوان کر دیا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام نے خدا تک پہنچنے، مقبولیت اعمال اور مثالی زندگی گزارنے کے لیے اخلاص اور تقوی کو معیار قرار دیا ہے۔ انسان کے عمل میں کثرت اور عمل کا زیادہ ہونا معیار نہیں ہے، بلکہ اعمال کی کیفیت اور کوالٹی اہم ہے۔ اگر عمل کمیت اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے کم ہو لیکن کیفیت اور کوالٹی کے اعتبار سے بلند ہو، یعنی اسے صرف اور صرف خدا کے لیے انجام دیا گیا ہو، تو یہی کم عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ اسی کے برعکس اگر ہماری عبادتیں بہت زیادہ ہوں لیکن وہ تقویٰ سے خالی ہوں تو ایسی عبادتوں کا کوئی عوض ہمیں خدا کی بارگاہ سے ملنے والا نہیں ہے۔ ایک مثالی معاشرہ تشکیل دینے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ ان کا قلب سالم اور رذائل سے پاک و پاکیزہ ہو۔ قلب سلیم وہ قلب ہے جس میں غرور، خود پسندی، حرص، سوئے زن اور بدگمانی وغیرہ نہ پائی جاتی ہو۔ ایمان اور صحیح عقائد ایسے ہی قلب میں پروان چڑھتے ہیں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے محترمہ شائستہ فاطمہ رضوی صاحبہ لکھتی ہیں کہ میں سب سے پہلے آپ حضرات کو عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دعا ہے کہ آپ سب کی عبادات و طاعات قبول درگاہ حضرت حق قرار پائیں۔ اللہ نے اپنے مہینے میں مومنین کی عبادات کا انعام عطا کر دیا ہے۔ آپ سب کو اور دیگر تمام سامعین کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ مبارک رمضان کے خصوصی پروگرام صبح رمضان اور نور رمضان بہت ہی اچھے پروگرام تھے، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ ریڈیو تہران سے بہترین پروگرام نشر کرنے پر آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ویسے اس سال بھی ہمارے ملک کا ماحول کورونائی ہے اور ہر طرف خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اس وائرس سے بچاؤ کا واحد راستہ احتیاط ہے، جو لوگ نہایت ہی کم کرتے ہیں۔ ہمیں اس صورتحال میں اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھنا چاہیے، اور بھیڑ بھاڑ سے دور رہنے کے علاوہ اپنے بدن کی دفاعی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے معقول غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور سامعین، محترمہ شائستہ فاطمہ رضوی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
منصور دوانقی نے اپنے عہد حکومت میں بہت سے حسنی سادات کو گرفتار کر کے تنگ و تاریک زندانوں میں ڈال دیا تھا۔ ان قیدیوں میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ارجمند علی بن حسن المثلث بھی شامل تھے۔ ان کے زہد و تقوی کی وجہ سے انہیں علی خیر اور علی عابد کہا جاتا تھا۔ آپ اپنے دور میں عبادت اور ذکر الہی میں اپنی مثال آپ تھے۔ حسنی سادات کا قید خانہ اتنا تاریک تھا کہ دن رات کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور اوقات نماز کا علم ہی نہیں ہوتا تھا۔ سید علی عابد نے قرآن مجید پڑھنے کے اوقات اس طرح سے متعین کیے تھے کہ باقی قیدیوں کو اوقات نماز کا علم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے بھتیجے سید عبداللہ بن حسن مسنہ نے ان سے اپنی قید و بند کی شکایت کرتے ہوئے کہا، چچا جان، اس تنگ و تاریک قید خانے کو آپ دیکھ رہے ہیں اور اس پر توق و زنجیر کا بوجھ بھی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ سید علی عابد نے کہا، چچا کی جان، اللہ نے جنت میں ہمارے لیے درجہ مقرر کیا ہے اور ہم ان آزمائش پر صبر کیے بغیر اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے، اور منصور کے لیے بھی اللہ نے دوزخ میں ایک سخت ترین مقام بنایا ہے، اور وہ دوزخ کے اس مقام تک تبھی پہنچ سکتا ہے جب وہ ہمیں اس طرح کی تکلیف دے۔ اگر آپ ان مصائب و آلام پر صبر کریں تو آپ کے آرام کا وقت آنے والا ہے، کیونکہ ہماری موت قریب آ چکی ہے۔ اور اگر اس قید خانے سے نجات چاہتے ہو تو میں دعا مانگتا ہوں، جس کے بعد تم رہا ہو جاؤ گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ منصور دوزخ کے اس عذاب سے بچ جائے گا۔ یہ سن کر سید عبداللہ نے کہا، چچا جان، پھر ہم صبر کریں گے۔ تین دن بعد سید علی بن حسن مثلث کی زندان میں حالت سجدہ میں وفات ہو گئی۔ سید علی عابد کو جب سجدے میں سر رکھے کافی دیر ہوئی تو عبداللہ نے سمجھا کہ شاید انہیں نیند آ گئی ہے۔ بیدار کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ ان کی روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے دعائے کومیل کے اقتباسات، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وانت جل ثناؤک قلت مبتدئا وتطولت متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أصغرته وكل جحل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أوهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون من لي وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفولك سترت وأن توفر حظي من كل خير تنزل أو إحسان تفضل أو بر تنشر أو رزق تبسط أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا مولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري ومسكنتي يا خبيراً فقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا أسألك بحقك وقدسك وأعظم من صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا.